السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان امن عمل سے متعلق 4 ملکی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
اعظم نریندر مودی 22 مئی کو ایران کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراقی دارالحکومت میں منگل کے روز بم دھماکوں میں کم از کم 28 افراد جاں بحق اور 65 زخمی ہو گئے ہیں. اور انڈونیشیا کے ایک مقبول سیاحتی علاقے میں سیلابی ریلے سے 17 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 3 لاپتہ ہو گئے ہیں. بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن نے پیر کو اپنے مدار میں 1,00,000 چکر مکمل کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے لیے اسلام آباد میں 4 فریقی کانفرنس 18 مئی کو ہوگی. اس میں پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندے شریک ہوں گے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و مساہلیت کے لیے قائم 4 ملکی گروپ کا 5واں اجلاس بدھ 18 مئی کو اسلام آباد میں ہوگا. افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی اجلاس میں افغان مساہلیتی عمل کے سلسلے میں حائل دشواریوں پر غور اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی. طالبان کی طرف سے افغان حکومت سے امن مذاکرات سے انکار کے بعد 4 ملکی گروپ کا یہ پہلا اجلاس ہوگا. پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق ایک سیمینار سے منگل کو خطاب میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک ہی طرح کے چیلنج کا سامنا ہے.
ٹوڈے آور سفرنگز آر کامن، آئی ایم ریفرنگ ٹو پاکستان اینڈ افغانستان، بٹ دیز آر ٹرائنگ ٹائمز، چیلنجنگ ٹائمز. وی آر ویری سنسیئرلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دی ریکنسیلیشن. وی آر ٹرائنگ ٹو پلے آور رول.
قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ اگرچہ دونوں ملکوں میں کچھ اختلاف ہے لیکن دونوں ملکوں کا ان کے بقول مشترکہ مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نیک نیتی سے مساہلیتی عمل کے لیے کوششیں کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 4 ملکی گروپ میں شامل ملک افغانستان میں امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں.
ہم جو اس میں ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اس کی جو بنیادی جو اصول جو طے ہوا ہوا ہے کہ افغان لیڈ اینڈ افغان اسپانسرڈ پیس پروسیس جو ہے وہی پائیدار ہوگا، وہی پرماننٹ ہوگا اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. افغانستان کا امن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے امن سے، یا پاکستان کا امن جو ہے وہ افغانستان کے امن سے لنکڈ ہے. ہماری پوری کوشش ہے خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کہ افغانستان میں یہ جو کوارڈینیٹرل ایفرٹ ہے یہ افغانستان میں امن لانے کی کرنے کامیاب ہو جائے.
اس گروپ کے اب تک 4 اجلاس ہو چکے ہیں اور فروری میں کابل میں ہونے والے اجلاس کے بعد اس امید کا اظہار کیا گیا تھا کہ مارچ کے اوائل میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن طالبان نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے پیش کی شرائط عائد کی تھیں. امن عمل میں پیش رفت نہ ہونے اور افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے باعث افغان حکومت کی طرف سے پاکستان پر تنقید بھی کی گئی. خاص طور پر گزشتہ ماہ کابل میں افغان انٹیلیجنس کے ایک دفتر پر طالبان کے مولک حملے میں لگ بھگ 70 افراد کی ہلاکت کے بعد صدر اشرف غنی نے پارلیمان کے اجلاس سے خطاب میں پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ایسے طالبان کے خلاف کارروائی کرے جو بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تاہم پاکستان کا اصرار ہے کہ صرف طاقت کا استعمال اس مسئلے کا حل نہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ امن کا حصول وقت طلب عمل ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں حزب مخالف جماعتوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. حزب مخالف جماعتوں کے ایک مشترکہ اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں حزب مخالف نے پاناما لیکس کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی میں شریک ہونے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ایوانوں کا احتجاجاً شروع کیا جانے والا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیراعظم نے پیر کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنے اساسوں سے متعلق تفصیل ایوان میں پیش کی تھی، لیکن حزب مخالف نے یہ کہہ کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس میں اس کی جانب سے پاناما لیکس کے انکشافات پر وزیراعظم سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ وزیراعظم نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے متفقہ ضابطۂ کار ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وضع کرنے کی تجویز دی تھی۔ منگل کو حزب مخالف کے رہنماؤں نے اپنے ایک اجلاس کے بعد اپنے نمائندے اس کمیٹی کے لیے نامزد کرنے پر اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایوان سیاسی جماعتوں کا ان کے بقول گھر ہے اور وہ اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں وزیراعظم کے نہ آنے پر گزشتہ ہفتے شروع کیا جانے والا اجلاسوں کا بائیکاٹ بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا،
ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیک نیتی سے کرپشن کو اور پیناما کے چوروں کو بے نقاب کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، حکومت کی سنجیدگی ان کا عمل بتائے گا وہ کتنے سنجیدہ۔
وزیراعظم نے بیرون ملک اساسوں اور اپنے بچوں کے نام آف شور کمپنیوں کے معاملے کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کے مطالبے پر سپریم کورٹ کو تحقیقاتی کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کمیشن کے لیے مجوزہ ضابطۂ کار کو حزب مخالف نے مسترد کر دیا تھا۔ منگل کو ہی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے شفاف انداز میں اپنے اساسوں سے متعلق تفصیل ایوان میں پیش کر دی ہے، لیکن ان کے بقول اس کی تحقیقات پارلیمان کی بجائے متعلقہ ماہرین ہی کر سکتے ہیں، جس کے لیے حزب مخالف سے مل کر ضابطۂ کار بنائے جائیں گے۔
ہماری کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹھے آئیں، بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں ٹی آر کو جس طرح امپروو ہو سکتا ہے، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو امپروومنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
وزیراعظم نواز شریف اور ان کی حکومت میں شامل عہدیداران حزب مخالف خصوصاً پاکستان تحریک انصاف پر پاناما لیکس کے معاملے پر سیاست کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اصرار ہے کہ بدعنوانی کے معاملے پر وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے تا وقت کہ اس کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات نہیں کی جاتی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
عراقی دارالحکومت میں منگل کے روز بم دھماکوں میں کم از کم 28 افراد جاں بحق اور 65 زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ خاتون خودکش حملہ آور نے ایک بازار کے اندر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شمالی بغداد میں یہ مہلک حملہ اشاب علاقے میں ہوا۔ ایک اور حملہ شہر کے جنوبی حصے الرشید میں ہوا، جہاں ایک کار بم دھماکے سے پھٹ گئی۔ کسی نے فوری طور پر بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پچھلے ہفتے کے دوران بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش شدت پسندوں نے قبول کی تھی، جن میں 100 افراد مارے گئے تھے۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز نے مغربی صوبے انبار کے علاقے الرتبہ کا قبضہ حاصل کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ علاقہ شام اور اردن کی سرحد سے ملحقہ شدت پسند گروپ داعش کے زیر تسلط علاقے سے ملحق ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک ترجمان پیٹر کوک نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اگر عراقی فورسز الرتبہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیتی ہیں تو یہ داعش کے خلاف لڑائی میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ رواں سال کے اوائل میں داعش نے مشرقی شام اور عراق کے سرحدی علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ رتبے کے گرد و نواح سے داعش کا کنٹرول ختم کرنے کے بعد انبار صوبے میں شدت پسندوں کا قبضہ صرف القائم تک محدود ہو جائے گا، جو کہ شام اور عراق کے درمیان ان کے علاقوں کا ایک اہم مرکز ثابت ہو سکتا ہے۔ ترجمان کوک نے بتایا کہ داعش شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں سے 45% کا قبضہ کھو چکا ہے، جبکہ شام میں اسے 16-20% علاقہ چھوڑنا پڑا ہے۔ اسرائیلی فلسطینی امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی غرض سے ایک بین الاقوامی کانفرنس جو 30 مئی کو ہونا تھی اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے منگل کے روز بتایا کہ یہ تاخیر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی اس تاریخ کو عدم دستیابی کے باعث ہوئی ہے۔ اولاند نے فرانسیسی ریڈیو کو بتایا کہ یہ امن مذاکرات اب گرمیوں میں کسی وقت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے شروع کیے بغیر حملے ہوتے رہیں گے اور نئی آبادیوں کی تعمیر جاری رہے گی۔ 30 مئی کو امریکہ میں قومی تعطیل ہوتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وزیر خارجہ جان کیری اس ماہ اپنے بیرون ملک دوروں میں مصروف ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی مصروفیات ہیں، لیکن کربی نے کہا کہ امریکہ دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شام میں پانچ سالہ جنگ منگل کے روز 17 ملکی بین الاقوامی سیرین سپورٹ گروپ کے سفارتکاروں کی توجہ کا مرکز ہوگی جو ویانا میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ سعدیہ اسد کی زبانی۔
فروری کے آخر میں شام میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد سے ماضی کی نسبت تشدد کے واقعات میں کمی تو دیکھی گئی لیکن اس پر عمل درآمد کی رفتار خاصی سست رہی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر شٹائن مائر نے جو اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں ان توقعات اور مقاصد سے متعلق بات کی جنہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس اجلاس میں ایسی شرائط سے متعلق بات کی جائے گی جن سے جنگ بندی کے اطلاق میں بہتری آئے، جس پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے، لہٰذا یہ صرف حلب نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے کی بھی بات ہے اور ہمیں واپس سیاسی عمل کی جانب لوٹنے کا طریقہ سوچنا ہے۔ جنیوا بات چیت اس وقت تعطل کا شکار ہے اور آج کے روز ہم اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ ملا کر آگے بڑھیں گے۔ جنگ بندی کی شرائط میں بہتری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل میں بہتری کے ذریعے، اور جنیوا میں شامی حکومت سے بات چیت کریں گے کہ کیسے شام میں سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور روس تنازع کے فریقین پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی اور امن بات چیت کے لیے انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، لیکن اس ضمن میں بھی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ دونوں ملک ISSG یعنی انٹرنیشنل سیرین سپورٹ گروپ کے رکن ہیں، تاہم روس شامی حکومت اور امریکہ اعتدال پسند اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف نے پیر کے روز ملاقات کی، جس میں انہوں نے شام کے بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ جنگ بندی کا ایک مقصد انتہائی ضرورت مند شامیوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانا بھی تھا، خاص طور پر ایسے افراد تک جو باغی یا سرکاری فورسز کے محاصرے والے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن اقوام متحدہ اور دیگر امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ ان کے امدادی قافلوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس سے امدادی سامان کی فراہمی کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ سن 2012 سے اقوام متحدہ شام میں تنازع کے سیاسی حل کی کوششیں کرتی آ رہی ہے۔ سیرین سپورٹس گروپ کے اجلاس میں ایک اہم نقطہ شام کے صدر بشار الاسد کا سیاسی مستقبل بھی رہا ہے، جس کے بارے میں امریکہ اور دیگر مغربی قوتوں کا کہنا ہے کہ اس ملک کے مستقبل میں بشار الاسد کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شام کا اتحادی روس اس تجویز سے متفق نہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تین صومالی امریکیوں کے خلاف امریکی وفاق کی جانب سے مقدمے کی سماعت امریکی شہر میناپولس میں دوسرے ہفتے بھی جاری رہی۔ ان تینوں افراد پر انتہا پسند گروپ داعش میں شمولیت کے منصوبے کا الزام ہے۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی ایک رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
تین افراد 22 سالہ محمد فرح، 21 سالہ گلید عمر اور 22 سالہ عبد الرحمان کو امریکہ سے باہر دہشت گردی کرنے کی سازش کے الزام میں 15 سال کی عمر قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تینوں افراد ان الزامات کو رد کرتے ہیں۔ ملزم گلید عمر کی والدہ مز حسین نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ ان کی نظر میں FBI نوجوانوں میں تقسیم پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ، FBI نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ گواہ عبداللہ یوسف نے جھوٹے بیانات دیے ہیں جو اسے FBI کی طرف سے دیے گئے تھے۔ یہ الفاظ تھے ملزم گلید عمر کی والدہ کے۔ صومالی امریکن ایکٹیوسٹ گروپ کے ایک رکن صدیق وفا نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ یہ مقدمہ ان کی برادری کے خلاف نہیں ہے، اور قانون کے مطابق آپ اس وقت تک بے گناہ ہیں جب تک کہ آپ پر الزام ثابت نہ ہو۔ صدیق وفا کے الفاظ، یہ ملک میں دہشت گردی سے متعلق بڑے مقدموں میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں عدالتی نظام ہے اور انہیں اپنی دفاع کا موقع ملے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ صومالی امریکی برادری کے خلاف نہیں ہے، یہ بعض نوجوان افراد سے متعلق ہے، اور جب تک آپ پر الزام ثابت نہیں ہوتا آپ بے گناہ ہیں۔ 20 سالہ عبداللہ یوسف نے ان تینوں ملزمان کے خلاف گواہی دی ہے۔ عبداللہ یوسف ان افراد کا دوست تھا اور اس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو انتہا پسندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ عبداللہ کو اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ شام جانے کے لیے جہاز پر سوار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ داعش میں شمولیت کی غرض سے شام جانا چاہ رہا تھا۔ تینوں افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے مارچ 2014 اور اپریل 2015 کے درمیانی عرصے میں شام جانے اور دہشت گرد گروپ داعش میں شامل ہونے کے لیے کئی کوششیں کی ہیں، تاہم ان کو جہاز پر جانے سے پہلے روک دیا گیا تھا۔ یہ تینوں افراد ان الزامات کو رد کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ سماعت آئندہ دو ہفتوں تک جاری رہے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک مقبول سیاحتی علاقے میں سیلابی ریلے سے 17 افراد موت کا شکار اور 3 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے 70 طلبہ کا ایک گروپ شمالی سماٹرا میں دعاورنا آبشار کی سیر کر رہا تھا جب آبشار کا ایک تیز ریلا ان کے اوپر آ گیا اور متعدد اس میں بہہ گئے۔ امدادی ٹیمیں گمشدہ افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ جنوبی سماٹرا کے گورنر ٹھینگو نورادی نے بتایا، جنوبی سماٹرا کے گورنر کہہ رہے ہیں اگر ہم ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیں تو ہمیں صورتحال کا اور جنگل پر اس کے اثرات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان علاقوں میں فوج، پولیس اور وزارت جنگلات کی مدد اور تعاون سے امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ اور اردو سروس کی پیر کے روز نشر ہونے والی راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کا موضوع تھا تنازعات اور جنگوں کو ختم کرنے میں امریکہ کا کردار۔ میزبان بہجت جیلانی نے اس موضوع پر ممتاز ماہرین سرور احمد زئی اور بیرسٹر امجد ملک سے گفتگو کی۔ ان کی بات چیت کے اقتباسات۔
امریکہ عالمی سٹیج کی ایک کلیدی طاقت ہے اور دنیا کے مختلف ملک اور لیڈر امریکہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مختلف ملکوں اور مقامات پر جاری بحرانوں اور تنازعات کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار افغانستان میں امریکہ کے رول کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آیا یہ امریکہ کے لیے ممکن ہے کہ جنگوں اور بحرانوں کا سامنا کرنے والے ملکوں کے عوام اور ان کی منشا کا تحفظ کر سکے۔ امریکہ ان مقامات پر پر امن معاشروں کی تشکیل اور احترام زندگی کو بحال کرنے کے لیے کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور متحارب دھڑوں کے درمیان سیاسی اور مذاکراتی مفاہمت کا امکان کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین میں سرور احمد زئی صاحب ہیں اور بیرسٹر امجد مالک ہیں لندن سے۔ سرور صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان میں جہاں آج بھی طالبان اور انتہا پسند گروہوں کی لڑائی جاری ہے، امریکہ کا رول اب تک کتنا اہم رہا ہے؟
جی بالکل، اس میں شک نہیں ہے کہ جب سے امریکن داخل ہوئے افغانستان میں اور انہوں نے ٹروپس بھیج دیے وہاں پہ اور ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو گئی، افغانستان میں کافی تبدیلی آ گئی۔ وہاں پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اگرچہ انیشل سٹیجز پہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی نیچرل پروسیس پہ جا رہے۔ افغانستان کے ایمبیسیز اوپن گئی دنیا میں، افغانستان کا اپنا ایئر فورس ہے، افغانستان کا اپنا آرمی ہے، پولیس ہے، کورٹ سسٹم ہے، پارلیمنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں کافی چینجز آ گئے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو سیکیورٹی جو بہت زیادہ اہمیت تھا کافی عرصوں سے، لیکن ابھی تک وہ سیکیورٹی نہیں آئی افغانستان میں۔ اگرچہ امریکن نے کافی خرچے بھی کیے، کیونکہ افغانستان اور عراق میں فرق یہ تھا کہ افغانستان پر عراق میں انفراسٹرکچر پہلے سے موجود تھا، ان کا اکانومی کچھ نہ کچھ بیک اپ تھا کہ وہ آئل ہے وہاں پہ، لیکن افغانستان میں یہ نہیں تھا۔ افغانستان کی اکانومی اسکریچ سے بنانا، افغانستان کے آرمی کو، پولیس کو شروع سے بنانا، اس کو ٹرین کرنا، اس طرح سوسائٹی میں جو لوگ وہاں پہ کورٹ سسٹم کے ساتھ عادت نہیں ہے اور ٹریڈیشنل جرگوں میں، تو کافی ترقی ہو گئی۔ لیکن سیکیورٹی وائز اگرچہ امریکن کی طرف لوگوں کا کافی امید تھا کہ وہ آ رہے افغانستان میں امن آئے گا، لیکن وہ ابھی تک افغانستان کے لوگوں کی قسمت نہیں ہوا اور کافی اندیشہ ہے۔ لیکن امریکن ابھی تک بھی اتنا دخل ہے کہ وہ آہستہ وہ افغانستان سے آسانی سے نہیں جا سکتا جس طرح وہ عراق سے چلے گی.
بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ افغانستان میں کس حد تک عام شخص کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے امریکہ کے اس سارے رول کے بعد؟ میں نے 9/11 کا جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ایک لمبی تاریخ پھر ہو جاتی کہ کس طرح امریکہ وہاں پہ ہوا اور کس طرح سے اس کا وہاں پر انگیجمنٹ ہوئی, لیکن اس وقت کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ ابھی بھی جنگ کا سا ماحول ہے وہاں پر اور طالبان کی اور متغادب گروہ وہاں پر جاری ہیں اپنی سرگرمیوں میں, تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں عام آدمی کی زندگی کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ سرور صاحب نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کی سطح پر کافی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس ایڈ اور یو ایس آئی پی نے کافی کام کیا ہے, بیسٹ پریکٹس ویمن گرانٹس دینا اور میڈیا کو گرانٹس دینا اور, لیکن اگر سوشلی صرف دیکھیں, وہ بالکل بات ٹھیک ہے سرور صاحب کی کہ سیکیورٹی وائز امریکی افواج افغانستان کی افغانی افواج کو ٹرین کرنے میں ناکام رہی ہیں کہ وہ ایک دم سے چلے جائیں تو وہ ٹیک اوور کر لیں گے وہ بیٹ اور وہ ذمہ داری اٹھا لیں گے. اس کے بعد بھی انفراسٹرکچر لیول کے بھی اوپر گورنمنٹ کو اتنا وہ انہوں نے سٹیبلائز نہیں کیا کہ اگر وہ جو ان کی ٹریننگ یا ان کی اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ چلا لیں. تیسرے نمبر پہ سماجی جس کی آپ بات پوچھ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا ابھی بھی عورتوں کا وہ مقام جو ہے وہ ریوائیو ہوا ہے جو ایک آئیڈیل نہیں تو سیمی آئیڈیل ایشین یا مسلم سوسائٹی میں ہونا چاہیے یا ماڈریٹ مسلم سوسائٹی میں ہونا چاہیے, اسپیشلی جہاں پہ 15-16 سال امریکن افواج یا امریکن انفراسٹرکچر مدد کے لیے موجود رہا ہے. پھر یوتھ ان لیڈرشپ ایکٹیویٹیز, وہ بھی میرے خیال میں چیلنجز ابھی موجود ہیں. پھر گرانٹس ٹو سول سوسائٹی کہ وہ بلڈ کریں ان ایریاز میں جہاں پیس ڈائلاگ اور رول آف لا کی ضرورت ہے, وہ بھی ابھی کام ادھورا ہے. اسٹرینتھنگ کیپیسٹی ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ مکالمہ اور کسی ایک طرز کا اسلام کا فروغ کی بجائے بامی رواداری سیکٹیرین رواداری, اس میں بھی میرے خیال میں ابھی کمی ہے. ٹو بگ گلف ڈیوائڈ ابھی بھی موجود ہے, ایک طرح کا سیکٹ اور دوسرا جو ان کے اینٹی ہے وہ ابھی بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹ دی سول سوسائٹی اور جو انڈسٹری اس کی اس کو ریوائیو کرنا, جسٹس سسٹم کو ریوائیو کرنا اور ٹریننگ فیمیل اس میں کمی ہے. انہینس کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اینڈ امپلیمنٹیشن اس میں ابھی کمی ہے. اور میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں کافی کام ہونے والا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 سال کافی عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک سوسائٹی کو اگر آپ بلڈ کرنا چاہیں تو اس میں ڈفرنٹ سیگمنٹس کو آپ امپاور کر سکتے تھے, جو ابھی آئیڈیلی 50% بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہوا ہے. ابھی بھی ہم خطرے سے دوچار ہیں, ابھی بھی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ہم ڈائیلاگ کے لیے بیرونی مدد کے لیے متلاشی.
گھنٹہ ایوارڈ سن 2016, تفصیلات فکرو فن میں.
میں واپس آ گیا, میں واپس آ گیا.
بالی ووڈ میں جہاں سال بھر کی بہترین فلموں اور اداکاروں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے اور اس کے لیے ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں, وہیں سن 2011 سے بہترین فلموں اور اداکاروں کے لیے گھنٹہ ایوارڈز دینے کی طرح ڈالی گئی. ایک بھارتی اخبار ڈی این اے نے گھنٹہ ایوارڈز سن 2016 کا احوال لکھا.
ہر فیملی میں پرابلم ہے, پر وہ خوش نصیب ہیں جن کی فیملی ہوتی ہے.
اخبار کے مطابق سپر سٹار سلمان خان, جن کی فلمیں کاروبار اور پرستاروں میں مقبولیت کے لیے جانی جاتی ہیں, ان کی فلم پریم رتن دھن پایو کو بدترین فلم کے لیے گھنٹہ ایوارڈ سے نوازا گیا. اور بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو فلم دل والے میں ان کی کارکردگی کے لیے اس ایوارڈ سے نوازا گیا.
دل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, لیکن سب دل والے نہیں ہوتے.
ڈائریکٹر سورج بھرجاٹیا کی فلم پریم رتن دھن پایو کی ہیروئن سونم کپور کو بہترین اداکارہ کا گھنٹہ ایوارڈ ملا, جبکہ نیل نتن مکیش کو بہترین سائیڈ رول کے لیے اس اعزاز سے نوازا گیا. اور اس فلم کے حصے میں ایک اور گھنٹہ ایوارڈ اس کے ٹائٹل سانگ کے لیے آیا.
کمال کی لگا رنگ جو تیرا ہوئی میں کمال کی.
फिल्म मेकर विकास बहल को फिल्म शानदार के लिए ये अवार्ड दिया गया, तो बेहतरीन नए अदाकार के लिए सूरज पंचोली को, जिसने फिल्म हीरो से इस इंडस्ट्री में कदम रखा।
तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे, दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए, ओ खुदा।
अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अरशद वारसी का कहना है कि उनकी कई फिल्मों को ये अवार्ड मिलना चाहिए और इसमें आखिरी नाम वेलकम टू कराची का होना चाहिए।
शम्मी बहुत अंधेरा है, मर गए हैं क्या?
देखो मालूम है हम लोग किधर है?
किधर?
कराची पाकिस्तान।
पाकिस्तान वाला कराची।
बाप बाप की छुट्टी, ऐसे कैसे बंद हो सकता है यार? क्या पाकिस्तान में भी इंडिया का ही बिहेवियर?
क्या नाम तुम्हारा?
ये गुंगा है, गुंगा उल इत्तफाक।
और तुम्हारा नाम क्या है?
शमी अल।
अरशद वारसी का कहना था कि हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही संजीदा लेते हैं, हम जिस तरह दूसरों की बुराइयां देखते हैं और उन पर हंसते हैं, इसी तरह हमें खुद पर भी हंसना चाहिए और इसके लिए अपने अंदर लचक पैदा करने की जरूरत है।
ये बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई।
अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे तार चोरी हो गए होंगे।
चल भाग नहीं तो जीते लात जाएगी।
हमको तुम जैसे मुजाहिद पर फखर है।
अंकल आप यूट्यूब में देखो।
यूट्यूब पाकिस्तान में बैन है।
क्या?
स्काइप बैन,
व्हाट्सएप
बैन।
अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ गटवालो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। आलमी इदारे सेहत ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि हर साल हजारों हामला खवातीन की हलाकत की वजह जरूरत पड़ने पर जरासीम से पाक खून तक रसाई का ना होना है। इदारे के मुताबिक हर रोज 800 खवातीन हमल के दौरान या फिर जचकी के वक्त हलाक हो जाती हैं। WHO में महफूज इंतकाली खून के लिए कोऑर्डिनेटर नीलम डंगरा कहती हैं कि चंद एहतियाती तदाबीर अपनाने से इन हलाकतों को रोका जा सकता है।
सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज अ सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ एंड कैन किल अ हेल्दी वुमन।
हमल के दौरान, बच्चे की पैदाइश के वक्त या उसके फौरन बाद बहुत ज्यादा खून का जाया होना खवातीन में हलाकतों की सबसे बड़ी वजह है, जो एक सेहतमंद खातून को 2 घंटों के अंदर हलाक कर सकती है। हंगामी बुनियाद पर साफ सुथरे खून तक रसाई से इन खवातीन की जानें बचाई जा सकती हैं। बहुत से ममालिक में नामुनासिब मिकदार में खून की सप्लाई और जरासीम से पाक खून तक जरूरत के वक्त रसाई नहीं हो पाती। डॉक्टर डिंगरा मजीद कहती हैं कि बहुत से ममालिक में साफ यानी जरासीम से पाक खून की दस्तियाबी की अहमियत से मुतल्लिक लोगों में शऊर नहीं पाया जाता।
मेनी कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड रॉबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड सिस्टम्स, दे हैव बेस्ड इट ऑन वॉलंटरी अनपेड डोनेशन, इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड।
वो कहती हैं कि बहुत से ममालिक में जहां ब्लड सिस्टम का निज़ाम जदीद और मजबूत है, वहां खून रजाकाराना बुनियाद पर दिया जाता है। ये बात भी सामने आई है कि बगैर मुआवजे के हासिल करदा खून में इन्फेक्शन का इम्कान कम होता है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया भर में हर साल 108 मिलियन ब्लड डोनेशन जमा किए जाते हैं। इनमें से निस्फ अमीर ममालिक से, जो दुनिया की आबादी का 18% है, हासिल होता है। आलमी इदारे सेहत का मजीद कहना है कि सेहतमंद खून तक रसाई को बेहतर बनाने से बहुत से ममालिक में खवातीन की हलाकतों में कमी लाई गई है। इन ममालिक में कैम्बोडिया, बांग्लादेश और एथोपिया शामिल हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے چین میں فوجی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان عسکری معاملات پر تعاون کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بیجنگ میں چین کے وزیراعظم لی کی چیونگ سے ملاقات کی ہے، جس میں دفاع سمیت مختلف شعبوں پر تعاون پر بات چیت کی گئی۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات میں قریبی حیثیت رکھتا ہے بلکہ پورے علاقے میں استحکام اور ترقی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج منصوبے کے لیے ایک محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف پیر کو چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات، تربیتی تبادلوں میں اضافے اور دفاعی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے تبادلے کے علاوہ اقتصادی راہداری کے تحفظ پر بات چیت کی گئی۔ یہ دورہ ایسے وقت کیا گیا جب پاکستان امریکہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے، جس کا ایک اشارہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت کے لیے امداد روکنے سے ملتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی ماہر ڈاکٹر ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کی جزئیات میں واضح تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر امریکہ، سعودی عرب اور چین پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم ستون رہے ہیں، مگر حالیہ مہینوں میں نہ صرف پاکستان کے امریکہ سے تعلقات میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں بلکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بھی یمن کے معاملے پر تناؤ پیدا ہوا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور امریکہ دونوں پاکستان کے روایتی حریف بھارت کے قریب آئے ہیں۔ ڈاکٹر ہما بکائی کے بقول ایسی صورتحال میں چین، روس اور ایران کی طرف پاکستان کا جھکاؤ بڑا ہے۔
جس ایک ملک کی طرف اس وقت بہت زیادہ پاکستان انحصار کرتا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو، جس میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے چائنا کے لیے، اس میں چائنا کے بھی اسٹیکس ہیں لیکن اس میں پاکستان کے بھی اتنے ہی اسٹیکس ہیں، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی آج فورن پالیسی میں اتنی چوائس اور آپشن ہے کہ وہ ہاؤس آف سعود سے بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لیتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور واشنگٹن کی ڈکٹیشن سے بھی آپ کو ڈیفائنٹ نظر آتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف کا حالیہ دورہ بھی اس نئی اسٹریٹیجک تبدیلی کو مزید مستحکم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں ملکی نقشوں یا سیٹلائٹ تصاویر کو بلا اجازت استعمال کرنے کی ممانعت کے بارے میں مجوزہ قانون کے خلاف سخت تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے اور سیو دی میپ کے عنوان سے ایک آن لائن مہم شروع ہو گئی ہے۔ یہ تنازعہ بھارتی سرحدوں کی غلط توسیع پر $15 ملین تک کی سخت جرمانے کی سزاؤں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قانون اس ڈیجیٹل دور میں اس سے متعلق کاروباروں اور ٹیکسی سروس کو متاثر کرے گا۔ بھارتی سرحدوں کی غلط وضاحت پر 7 سال تک کی قید اور $15 ملین تک جرمانے کی سزا پر لوگوں کو حیرانی ہوئی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اصرار کیا ہے کہ نقشے میں ملک کے شمال میں کشمیر کو اس کا حصہ دکھایا جائے جس پر بھارت اور پاکستان دونوں دعویدار ہیں۔ اس طرح شمال مشرق میں اروچن پردیش ہے جس پر چین ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اس مجوزہ قانون کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کہتے ہوئے اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل رپورٹ۔
پاکستان نے بھارت کے اس مجوزہ قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جس کے تحت جموں و کشمیر سمیت دیگر متنازع علاقوں کو نقشے میں بھارت کا حصہ نہ دکھائے جانے پر سزا اور جرمانہ عائد کرنے کا کہا گیا ہے۔ منگل کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام اپنی مستقل مندوب کے ذریعے خطوط ارسال کیے ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے جسے وہ پارلیمان سے منظور کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مجوزہ قانون کے مطابق متنازع علاقوں کو نقشے میں بھارت کا حصہ نہ دکھانے والے شخص یا تنظیم کے خلاف قانونی کارروائی کر کے 7 سال قید اور 100 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ بیان کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے نقشے میں جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا جاتا رہا ہے۔ جو کہ حقائق سے منافی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ مزید برآں اس بل کی منظوری سے بھارت ایسے افراد یا تنظیموں پر جرمانہ عائد کر سکے گا جو جموں و کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کریں گے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع ہے۔ خط میں اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری اور بھارت کو ایسے اقدام سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے عزم کو پورا کریں۔ معروف تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے کشمیر کی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔
پاکستان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کے میپ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں دکھایا جاتا۔ اب اس قسم کا لا بنا کے ہندوستان یہ مجبور کرے گا کہ یو این کے جو ڈاکومنٹ ہندوستان میں تقسیم ہوں گے یا وہ کہیں اور استعمال ہوں گے اور وہ ہندوستان میں بھی آئیں گے تو ان کے خلاف جو ہے ہندوستان کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ کشمیر تو یونائیٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے مطابق ایک ڈسپیوٹ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جبکہ ہندوستان کا آئین اس کو ہندوستان کا حصہ دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان نے یہ اعتراض کیا۔
کشمیر روز اول ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے۔ اس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ اس علاقے کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے معاہدے کے باوجود حالیہ برسوں میں اکثر و بیشتر فائرنگ و گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، جو دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات میں کشیدگی کا مزید باعث بنا ہے۔ دونوں ملک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اتوار سے ایران کا دو روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ مسٹر مودی ایرانی حکام سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، خاص طور سے ایران سے خام تیل کی درآمد کے موضوع پر۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی 22 مئی کو ایران کے دو روزہ دورے پر جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وہ ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کریں گے اور صدر حسن روحانی کے ساتھ باہمی مفاد کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران چند سال قبل تک بھارت کو تیل سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک تھا، اب بھارت ایران سے تیل کی درآمد کو دوگنا کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک گیس فیلڈ تیار کرنے کے حقوق بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وزیراعظم کے دورے سے قبل بھارت خام تیل کی درآمد کے تعلق سے 6.5 بلین ڈالر کے بقایا جات کی تیزی سے ادائیگی بھی کر دینا چاہتا ہے۔ ایران میں بھارت کے سفیر سورب کمار کے مطابق یہ ادائیگی یورو میں کی جائے گی۔ ادائیگی کے لیے ترکی کے حال بینک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارت ایران کے خام تیل کے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ وہ ان سال یکم اپریل سے 4 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل درآمد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران پر پابندی کے دوران بھارت پر ایک بڑی رقم واجب الادا ہو گئی۔ پیٹرولیم وزیر دھرمیندر پردھان اور وزیر خارجہ سشما سوراج اس دورے سے قبل ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رشتوں کو کافی اہمیت دیتے ہیں، اس کا اندازہ آیت اللہ خامنئی سے نریندر مودی کی مجوزہ ملاقات سے لگایا جا سکتا ہے۔ بھارت کے سابق سفارتکار کنور سبل کے مطابق آیت اللہ خامنئی دورے پر آنے والے کسی بھی رہنما سے نہیں ملتے۔ اگر وہ نریندر مودی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بھارت سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
عراقی دارالحکومت میں منگل کے روز ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 68 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 100 افراد زخمی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ خاتون خودکش حملہ آور نے ایک بازار کے اندر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شمالی بغداد میں یہ مہلک حملہ شیعہ اکثریتی علاقے اشاب کے علاقے میں ہوا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 34 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور حملہ شہر کے جنوبی حصے ارشید میں ہوا، جہاں ایک کار بم دھماکے سے پھٹ گئی۔ پچھلے ہفتے کے دوران بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش شدت پسندوں نے قبول کی تھی، جن میں 100 افراد مارے گئے تھے۔ ترکی میں داعش کی طرف سے ممکنہ بم حملے کی انٹیلیجنس رپورٹیں ملنے کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ترکی میں 19 مئی کو یوم اتا ترک منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے ایک روزنامے کے مطابق ترک انٹیلیجنس نے پولیس کو ایک خفیہ انتباہ جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اضافی سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کرے۔ اخبار کے مطابق داعش جمعرات کو سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس میں غاصبوں کے خلاف ان کی 1919 کی تحریک کی یاد میں ملک میں نوجوانوں کی کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ ترکی کے میڈیا نے خبر دی تھی کہ داعش کے کم از کم 10 جنگجو سرحد پار کر کے شام سے ترکی میں داخل ہو گئے ہیں اور اس وقت غازی انتاب کے علاقے میں ہیں جو داعش کی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ داعش نے حالیہ مہینوں میں ترکی کے بڑے شہروں میں متعدد دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جن میں درجنوں افراد مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن نے پیر کو اپنے مدار میں 1,00,000 چکر مکمل کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ناسا کے مطابق خلائی اسٹیشن نے زمین کے گرد 1,00,000 چکر مکمل کرنے میں 4.6 ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جو زمین سے مریخ اور واپس زمین تک 10 مرتبہ سفر کرنے کے برابر فاصلہ ہے۔ 17 سال پہلے جب خلائی اسٹیشن کا پہلا ماڈیول خلا میں بھیجے جانے کے بعد سے اب تک امریکہ، روس، کینیڈا، یورپ، جاپان سے 222 خلاباز اس خلائی اسٹیشن پر وقت گزار چکے ہیں۔ اس وقت 2 امریکی، 3 روسی اور 1 برطانوی خلاباز خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں اور مختلف سائنسی تجربات میں مصروف ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے ایک سفارتکار کو ملک کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا ہے۔ اس بات کی تصدیق برطانوی حکومت کو بھیجے گئے ایک سفارتی مراسلے میں کی گئی ہے۔ سابق نائب وزیر خارجہ ری یونگ ہو ماضی میں جوہری تخفیفی اسلحہ سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شمالی کوریا کی نمائندگی کر چکے ہیں جن میں 1990 کی دہائی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات بھی شامل ہیں۔ وہ برطانیہ میں شمالی کوریا کے سفیر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ صدر اوباما نے قانون نافذ کرنے والے 13 پولیس افسران کی جرات مندی کے اعتراف میں ملک کے اعلی ترین ایوارڈز دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایوارڈ ایک پولیس افسر کو بھی دیا گیا جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
صدر اوباما نے جرات مندی کے اعلی ترین ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیر کے روز جن 13 پولیس کے افسران کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، انہوں نے انتہائی خطرناک حالات میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا ہے۔ صدر کے الفاظ، اگر یہ جرات مندی سے اپنے فرائض انجام نہ دیتے تو ہم جانے کتنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، جن میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، دوست اور عزیز پیارے شامل ہوتے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان افسران کو ایسی جگہ تعینات کیا گیا جہاں ان کی اشد ضرورت تھی، مگر ان کے بہادرانہ اقدامات تفویض کردہ فرائض سے کہیں زیادہ تھے۔ فلاڈیلفیا میں ایک پولیس افسر نے ویڈیو گیمز کے ایک اسٹور پر 2 مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اسے بعد از مرگ اعزاز سے نوازا گیا ہے۔
They stood up to dangerous individuals brandishing assault rifles, handguns and knives.
یہ ایسے خطرناک افراد کے سامنے سینہ سپر ہوئے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، پستول تھے اور چاقو تھے۔ ایک افسر مسلح قاتل سے مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا، جبکہ ایک اور پولیس افسر جلتی ہوئی کار سے ایک مسافر کو بحفاظت نکالتے ہوئے بری طرح جھلس گیا۔ صدر اوباما نے اس موقع پر کہا کہ قانون نافذ کرنے والے بہت سے اہلکاروں کی خدمات کو ہمیشہ اس طرح سراہا نہیں جاتا اور نہ انہیں میڈلز ملتے ہیں۔
Not everyone will wear the medal that we give today, but every day so many of our public safety officers wear...
ہم نے آج جس طرح اور جن افسران کو میڈلز دیے ہیں، یہ میڈلز سب کو نہیں مل پاتے، مگر ہر روز یہ اہلکار حفاظت عامہ کی خدمات پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں، اور ان کی وردی پر لگے بیجز ان کے لیے اعزاز اور احترام کی علامت ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے اس موقع پہ بتایا کہ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اس وقت طلب کیا گیا جب وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے۔
I know that no words or medals can begin to repay the debt that we owe to these exceptional officers and to all
اٹارنی جنرل لوریٹا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی میڈل یا توصیفی کلمات ان کی خدمات کا صلہ نہیں بن سکتا. پولیس کے تمام اہلکار جس طرح اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہم ان کے اس قومی فریضے کا قرض ادا نہیں کر سکتے. ان میں فائر فائٹرز، فیڈرل ایجنٹس، شیرفز اور ایمرجنسی عملے کے ارکان شامل ہیں. یہ سب امریکی شہریوں کی جان بچانے کا حلف اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی تعمیل کرتے ہیں. سن 2000 میں اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے حفاظت عامہ کے لیے جرات مندی کے میڈلز کا آغاز کیا تھا. یہ میڈلز پولیس اہلکاروں، فائر فائٹروں اور اسی طرح کی خدمات سر انجام دینے والے دیگر افراد کے غیر معمولی کارناموں کے اعتراف کے طور پر دیے گئے تھے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی ممکنہ نامزدگی حاصل کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دور میں برطانیہ سے تعلقات اچھے نہ رہیں. جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات برطانیہ کی وزیر اعظم کے ساتھ اچھے نہ رہیں. ڈیوڈ کیمرون نے ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تفرقہ ڈالنے والے بے وقوف اور غلط انسان ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے کو عارضی طور پر بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے. پیر کے روز برطانیہ کے آئی ٹی وی نیٹورک کو ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے بیان کے بارے میں کہا،
Well, number one, I'm not stupid, okay? I can tell you that right now. Just the opposite. Number two, in terms of divisive, I don't think I'm a divisive person. I'm a unifier, unlike our president now.
پہلی بات تو یہ کہ میں بے وقوف نہیں ہوں. میں آپ سے اسی وقت کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے برعکس ہوں. دوسرے، میں نہیں سمجھتا کہ میں تفرقہ ڈالنے والا شخص ہوں. میں اپنے موجودہ صدر کے برعکس متحد کرنے والا ہوں. متحد کرنے والا. میرا خیال ہے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. کون جانتا ہے، میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید رکھتا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر توجہ نہیں دینا چاہتے. گزشتہ سال دسمبر میں کیمرون نے ٹرمپ کے امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے سے متعلق موقف کی مذمت کی تھی. ٹرمپ نے مسلمانوں کی طرف سے دہشت گرد حملوں میں پیرس میں 130 اور سین برنارڈینو کیلیفورنیا میں 14 افراد کے مارے جانے کے بعد یہ تجویز پیش کی تھی. برطانیہ اور امریکہ کے درمیان خاص تعلقات ہیں، مگر کیمرون کے دفتر نے پیر کے روز ٹرمپ کے بارے میں اپنے پہلے دیے گئے کمنٹس واپس لینے سے انکار کر دیا. برطانوی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں بڑی سیاسی پارٹی کی جانب سے جو بھی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرے گا وہ قابل احترام ہے. مسلمانوں پر پابندی لگانے، امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم 1,10,00,000 تارکین وطن کو بے دخل کرنے اور امریکہ اور میکسیکو کے درمیان تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کے لیے سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا تصور پیش کر کے ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی ایک بڑی تعداد میں ابھر کر سامنے آ گئے تھے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں جسمانی معذوری کا شکار افراد کے لیے بہت کم سہولتیں موجود ہیں. عمر جاوید ایک ایسا پاکستانی نوجوان ہے جو اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے پاؤں سے لکھ رہا ہے. اس بارے میں عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
عمر جاوید ایک عام نوجوان نہیں ہے بلکہ اس کے بلند عزائم ہیں.
خواہش تھی بچپن سے ہی کہ میں پاکستان کا صدر بنوں اور ملک کے لیے میں ایسا کر کے دکھاؤں کہ ملک میں دہشت گردی کو ختم کروں اور میں تعلیم کا ایک نیا ایجوکیشن بناؤں جہاں پر بچے مفت تعلیم حاصل کریں، ان کو مفت پروائیڈ کروں کتابیں، پینسل.
جاوید پیدائشی طور پر ہاتھوں اور بازوؤں سے محروم ہے، تاہم اس کے والد نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اس محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا. آج وہ ہر کام اپنے پاؤں سے کرتا ہے اور اسے اپنے بازوؤں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی. حالانکہ یہ بچہ ابھی نویں جماعت میں پڑھتا ہے तो भी वो अभी से माली तौर पर अपने पांव पर खड़ा है।
एक बार पेंटिंग बनाई थी तो मेरी पेंटिंग 5000 की सेल हुई थी और मेरी अभी तकरीबन 155 पेंटिंग सेल भी हो चुकी है।
लेकिन जावेद की कहानी किसी तौर भी पाकिस्तान में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की नुमाइंदगी नहीं करती। माजूर अफराद के हकूक के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान माजूरी के हवाले से बुनियादी बातों से भी नाआशना है।
मेरे अपने लाइफ के अपने खुद एक्सपीरियंस रहे हैं। मेरे घर वालों को बहुत सालों बाद जब मेरे पापा की, मेरी दादी दादा की, सबकी जब उनकी जो सेविंग थी जब वो खत्म हो गई, तब बताया कि इसका इलाज नहीं है।
आम स्कूलों में माजूर बच्चों के लिए बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, इसलिए इनको दाखिला नहीं दिया जाता। माजूर बच्चों के लिए आमतौर पर बड़े शहरों में स्कूल मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सहूलतों तक भी रसाई हासिल नहीं है और जिन्हें है वो ना होने के बराबर हैं। इस वजह से ज्यादातर माजूर अफराद घरों तक महदूद रहते हैं। इसीलिए जावेद जैसे नौजवान ने किसी मदद का इंतजार नहीं किया। इसने मुआमलाते जिंदगी को अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पांव से संवारना शुरू कर दिया। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
अक्वामे मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफीर समांथा पावर ने सलामती काउंसिल से कहा है कि 7000 साल के बाद शाम के शहर हलब की बका खतरे में पड़ गई है। हालिया दिनों में वहां होने वाली फौजी कार्रवाइयों के बायस शहर शोलों की लपेट में आ गया और 270 से ज्यादा शहरी हलाक हो गए। सफीर पावर ने कहा कि अगरचे तमाम फरीकों ने तशद्दुद में अपना हिस्सा डाला है, लेकिन फौजी कार्रवाइयों में इजाफे का हवाला बेशतर औकात किसी एक वाहिद फरीक की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के तौर पर दिया गया है। असद हुकूमत ने इस शहर पर 300 से ज्यादा फजाई हमले, 110 तोपखाने के हमले और 18 मिजाइल हमले किए और महज गुज़श्ता दो हफ्तों के दौरान हलब शहर पर 68 से ज्यादा बम गिराए गए। अमरीकी सफीर पावर ने शाम की हुकूमत और इसके हामियों के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि ये हमले अल नुसरा या दाएश के दहशतगर्दों को हदफ बनाकर किए गए थे। उन्होंने हमलों के अहदाफ की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हलब में जिन मकामात को निशाना बनाया गया वो एक बिल्कुल दूसरा रुख पेश करते हैं, जिनमें एक एम्बुलेंस, एक बेकरी, एक आम मार्केट और एक मस्जिद शामिल है। इन्होंने ये हवाला दिया कि असद हुकूमत ने इजाफी इकदामात किए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इसकी नीयत खुल्लम खुल्ला हलब के शहरियों को मुश्किलात में डालने की है, जिनमें इंसानी हमदर्दी की इमदाद तक रसाई महदूद करना और इमदाद का रास्ता रोकना, इमदादी कार्रवाइयों के हरावल दस्तों, सेहत की देखभाल से मुतालिक कारकुनों और तिब्बी सहूलतों को जानबूझ कर निशाना बनाना शामिल है। ये दीदा दानिस्ता हदफ बनाने की कार्रवाइयाँ हैं। सफीर पावर का कहना है कि शाम में मजमूई तौर पर अमन के अमल को आगे बढ़ाने के तीन रास्ते ज़रूरी हैं: लड़ाई बंद करना, इंसानी हमदर्दी की इमदाद तक रसाई की सूरतहाल को बेहतर बनाना और हुकूमत की तब्दील लाने के लिए सियासी मुज़ाकरात में हिस्सा लेना। इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ये वो चीज़ें हैं जिन पर पिछले दिसंबर में सलामती कौंसल उस वक्त मुत्तफिक हुई थी जब करारदाद नंबर 2254 को मंजूर किया गया था। हलब में जो कुछ हो रहा है वो ये जाहिर करता है कि ये तमाम तरीके शदीद खतरे में हैं। सफीर पावर का कहना था कि शाम पर असर रसूख रखने वाले तमाम मुल्क, खास तौर पर रूस और ईरान को लाजमी तौर पर असद हुकूमत पर ये दबाव डालना चाहिए कि वो अपने वादे और जिम्मेदारियां पूरी करे। जहां तक हमारा ताल्लुक है तो अमरीका इस पे इख्तलाफ पर भी ऐसा ही करने के लिए मुसलसल दबाव डालता रहेगा और हम हलब और शाम के दूसरे मकामात पर लड़ाइयों और दुश्मनियों के हकीकी और मुस्तकिल खात्मे के लिए और असद से हटकर किसी सियासी तब्दीली को आसान बनाने की कोशिश में अपने रूसी हम मनसबों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यही वाहिद ऐसा रास्ता है जिससे अंजामकार इस जंग का खात्मा हो सकता है।
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
Hey guys, welcome to the Back to School show for Mom TV. I'm Jessica McKedden, and I'm so glad that all of you live viewers are joining tonight.
یہ ہے جیسیکا میکفیڈن، تین کم عمر بچوں کی انتہائی مصروف ماں اور ایک کامیاب اور مشہور ممی بلاگر۔
But there is one area where I believe it's really important for us to invest a couple extra dollars so that we can look our best.
Mother, I found it a fabulous way to express myself.
جیسیکا واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے والدین کی دلچسپی کے موضوعات اور علاقے کی تفریحی سرگرمیوں پر بلاگ لکھتی ہیں۔
میں نے 2008 میں اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کھیل کود، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کیسے مواقع موجود تھے۔ تو آن لائن ایسی کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھیں جو مجھے چاہیے تھیں، لہٰذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ شروع کی جائے جو میری کمیونٹی کی خواتین، میری دوستوں اور دیگر ماؤں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ لہٰذا میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا۔
And you've got some options for us out there.
That's right. Even if it's hard to see the stars,
and I'm here today to talk to you.
جیسیکا اپیرنٹ ان امریکہ اور اپیرنٹ ان سلور سپرنگ کے ناموں سے ویب سائٹس چلاتی ہیں اور ایک فری لانس رائٹر بھی ہیں۔
So this is my most popular one. It just gives you a bunch of ideas so that
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور بلاگز لکھیں۔
I for one am feeling great. The kids are having a great year and I am feeling more relaxed and more effective than ever. I just got back from the Blogalicious conference.
ان کی ویب سائٹس پر والدین نئی جگہوں، فیشن، سیر و تفریح، نت نئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں دلچسپ مضامین پڑھ سکتے ہیں۔
I think parenting is the most popular.
میرے تمام بلاگز میں بچوں کی تربیت کا موضوع بہت مقبول ہے۔ جب آپ حقیقی زندگی سے متعلق وسائل کی بات کرتے ہیں جو والدین کے لیے دستیاب ہوں، اس بلاگ میں مختلف عمروں کے بچوں سے متعلق معلومات اور سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیر و تفریح کا موضوع بھی بہت پسند کیا جاتا ہے جس میں بچوں کی دلچسپی کے مقامات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں۔
Close and easy.
ان کے بلاگز صرف مقامی کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی بے حد مقبول ہیں، اور اب تو یہ جیسیکا کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں ان کی ویب سائٹس پر اپنے اشتہارات دینے لگی ہیں، اور کچھ تو جیسیکا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مضامین لکھنے اور ویڈیو بنانے کا معاوضہ بھی دے رہی ہیں۔ جیسیکا کے بلاگز کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروف ماؤں کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ بیشتر ماؤں کی طرح جیسیکا بھی گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو بلاگ کی شکل میں دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کا فائدہ آگے پہنچے۔
یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بہت مقبول ہیں، لوگ انہیں پڑھتے ہیں، لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ میرے بلاگ پڑھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پڑھ کر ہنسیں یا انہیں کچھ نیا کرنے کو ملے۔ یہ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔